الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه نے انسانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے. جو پورے دین پر عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اور جو دین میں جتنی کمی رکھے گا، دین میں جتنی کوتاہی کرے گا، دنیا میں بھی اسے اتنی ناکامی دیکھنی پڑے گی اور آخرت میں بھی اسے اتنی ناکامی دیکھنی پڑے گی. یہ جو بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالی شأنہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، اس میں مسلمانوں میں سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالی شأنہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے. دنیا کی کامیابی بھی، آخرت کی کامیابی بھی، انفرادی کامیابی بھی اور اجتماعی کامیابی بھی، موت کے وقت کی کامیابی، قبر کی کامیابی، حشر کے دن کی کامیابی، حساب کے وقت کی کامیابی، پل صراط کی کامیابی، یہ سب دین میں ہے. مال و متاع، دولت، سونا چاندی، عزت، منصب، عہدہ، پوزیشن، ڈگری، دنیاوی وجاہت، حسب نسب، ان میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے انسان آخرت میں یا دنیا میں کامل فلاح اور کامل کامیابی حاصل کر سکتا ہے. فلاح اور کامیابی کا دھوکہ تو لگ سکتا ہے کہ اس ڈگری کی وجہ سے میں کامیاب ہوں، ان پیسوں کی وجہ سے میں کامیاب ہوں، سونے چاندی کی وجہ سے میں کامیاب ہوں، اس منصب اس عہدے کی وجہ سے میں کامیاب ہوں، یہ دھوکہ تو لگ سکتا ہے. لیکن فی الحقیقت کامیابی صرف اور صرف دین میں ہے. یہ بھی نہیں کہ دوسری چیزوں میں بھی کامیابی ہے اور دین میں بھی، اور دوسری چیزوں کی کامیابی چھوٹی ہے دین کی کامیابی بڑی، نہیں. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ظلم کرنے والے، ظلم کرنے والے، اور ظلم کے مختلف درجات ہیں. ایک تو ظلم یہ ہے کہ بندہ بندے کو ستائے، دوسرا ظلم یہ ہے کہ بندہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے. ان الشرک لظلم عظیم، یہ بڑا ظلم ہے، عظیم ظلم، بہت بڑا ظلم، یہ بھی ظلم ہے. تیسرا ظلم یہ کہ بندہ اللہ کا انکار ہی کر دے، اللہ کی باتوں کا انکار کر دے. والکافرون هم الظالمون، انکار کرنے والے ظالم ہیں. چوتھا ظلم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی قرار نہیں دیتا اور اللہ کا یا اللہ کی کسی بات کا انکار بھی نہیں کرتا، مگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے احکام میں کوتا ہی کرتا ہے. نماز نہیں پڑھتا، یہ ظلم ہے. روزے نہیں رکھتا، یہ ظلم ہے. نظر کی حفاظت نہیں کرتا، یہ ظلم ہے. تو اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ انہ لا یفلح الظالمون، دوسروں پر ظلم کرنے والے، بندوں پہ ظلم کرنے والے، اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرنے والے، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، اور اللہ تعالی شانہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے. یعنی گویا جو دین پہ عمل نہیں کرتا، کفر اور شرک ہے تو دین ہے ہی نہیں، اور اگر کفر اور شرک نہیں، ایمان ہے مگر دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، یہ بھی ظالم ہے، دوسروں پہ ظلم کرتا ہے. تو کفر اور شرک نہیں کرتا، ایمان ہے مگر دین میں کوتاہی ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکات بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، لیکن دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، بیوی پہ ظلم کرتا ہے، پڑوسی پہ ظلم کرتا ہے، بچوں پہ ظلم کرتا ہے، ماں باپ پہ ظلم کرتا ہے، بوڑھوں پہ، اپاہجوں پہ ظلم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اپنے یہاں جو نوکر ہیں ان پہ ظلم کرتا ہے، اپنی فیکٹری میں جو کام کر رہے ہیں ان پہ ظلم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا کہ دین کے کسی بھی حصے میں کوتاہی کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا. یا یہ کہ گناہ کرتا ہے، دوسروں پہ ظلم نہیں کرتا مگر اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، زکات نہیں دیتا، ان سب کے لیے قرآن کہتا ہے کہ انہ لا یفلح الظالمون. معلوم ہوا کہ کامیابی کا معیار اور کامیابی کا مدار صرف ایک ہی ہے، دینداری. دین ہے تو کامیاب، دین نہیں ہے تو ناکام. دین ہے تو کامیاب، دین نہیں ہے تو ناکام. جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ کامیابی اور ناکامی کا اصل مدار دینداری اور بے دینی ہے، تو اب ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ دین کو سمجھے کہ دین کیا ہے. اس لیے کہ اسے سمجھے بغیر اس پہ عمل نہیں کر سکے گا، اور جب اس پہ عمل نہیں کر سکے گا تو کامیاب نہیں ہوگا. اسی لیے علم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسی لیے اللہ تعالی شانہ نے علم والوں کی بڑی فضیلتیں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، اور اسی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث شریفہ میں درجنوں فضیلتیں علم کی طلب کرنے والوں کی بیان فرمائی ہیں. کسی چیز کی جب فضیلتیں بہت زیادہ ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بندوں اور اپنے امتیوں سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کام میں لگو، اسی لیے خوب لالچ دی جا رہی ہے آخرت کی کہ دیکھو یہ بھی ملے گا، 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 یہ بھی ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علم ہوگا تو دین سمجھ میں آئے گا، اور دین سمجھ میں آئے گا تو دین پر چلے گا، اور دین پر چلے گا تو کامیاب ہوگا. اور علم نہیں ہوگا تو دین کی سمجھ نہیں، جب دین ہی کی سمجھ نہیں تو دین پہ چلے گا کیسے، اور جب دین پہ چل نہیں سکتا تو آگے کامیاب کیسے ہوگا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب العلم میں سب سے پہلا باب جو باندھا ہے وہ ہے باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان. علم کی فضیلت کا بیان سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بدء الوحی لائے، وحی کا بیان کیا، وحی، اور وحی کا بیان کر کے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں، اور جب آپ صاحب وحی ہیں تو وحی تو رسول پر ہی آ سکتی ہے، نبی پر ہی آ سکتی ہے، اس لیے لازمی نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور نبی ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور نبی ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات قابل قبول ہونی چاہیے. یہ جب ثابت کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات قابل قبول ہونی چاہیے تو آگے پھر بخاری شریف کتاب الایمان سے شروع کی. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل نرالا انداز ہے جو محدثین میں سے کسی نے اختیار نہیں کیا ہے. گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، اس شعر میں تھوڑی ترمیم کے ساتھ، گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل نرالا انداز کہ حدیث کی کتاب لکھنے والوں کے باغ میں جب جا کر کے میں نے دیکھا تو تیرا جو انداز ہے وہ بالکل نرالا. بدء الوحی سے شروع کیا کہ بھئی پہلے تو سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب وحی ہیں، اتھارٹی تو پہلے ثابت ہو، صاحب وحی ہیں، اور صاحب وحی ہیں تو وحی تو اسی پر آتی ہے جو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوتا ہے، اور جب آپ کا صاحب وحی ہونا ثابت ہو گیا تو آپ کا نبی اور رسول ہونا ثابت ہو گیا، اور جب نبی اور رسول ہونا ثابت ہو گیا تو آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کا اتھارٹی ہونا ثابت ہو گیا. اب جب ان کی ہر بات کا اتھارٹی ہونا ثابت ہو گیا تو اب ان کی باتیں ہم شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلے ایمان کو سمجھو، کتاب الایمان، وحی کے بعد کتاب الایمان. اور کتاب الایمان سب سے پہلے اس لیے کہ جتنے بھی واجبات اور جتنے بھی ضروری کام ہیں ان میں سے سب سے پہلا کام ہے ایمان. کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں لیکن ایمان بعد میں لاؤں گا، پہلے میں نماز سے شروع کرتا ہوں، کہ نہیں بھائی پہلے ایمان لاؤ. کوئی کہے کہ سب سے پہلے میں روزے سے شروع کرتا ہوں، روزہ، نماز، اور پھر ایمان لاؤں گا، کہا نا اول الواجبات ایمان ہے، ایمان پہلے لاؤ. اور جتنی چیزیں ضروری ہیں ان میں اشرف بھی ایمان ہے، سب سے اعلی عمل ایمان ہے. تو یہ اشرف الواجبات ہے اور اول الواجبات ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ایمان کو لائے. اور جب ایمان ختم ہوا، ایمان تو اب اعمال شروع کرنے ہیں، ایمان جب ختم ہو گیا تو اب اعمال، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اچھے اعمال کیے. یہ ہے ترتیب، یہ ہے دین، پہلے ایمان آتا ہے اس کے بعد اعمال. تو ایمان بیان کرنے کے بعد پھر اعمال شروع ہوتے ہیں، اور اعمال میں سب سے پہلا عمل جو ایمان قبول کرنے کے بعد فرض ہوتا ہے اور محتم بشان ہے وہ ہے نماز. اس لیے سب سے پہلے نماز سے شروع کریں گے. لیکن نماز کے لیے وضو غسل اور طہارت کنجی ہے. نماز پڑھ نہیں سکتے جب تک کہ طہارت نہ ہو, اس لیے اب طہارت سے شروع کرنا پڑے گا. تو ترتیب کتابوں کی یہ ہوتی ہے کہ پہلے ایمان کو لاتے ہیں, ایمان کے بعد کتاب الطہارت کو لاتے ہیں. مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں بھی شان نرالی کہ کتاب الایمان لائے, کتاب الایمان کے بعد کتاب الطہارت, اور ان دونوں کے بیچ میں کتاب العلم لے آئے, یہ بتلانے کے لیے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد اعمال کو اختیار کرنا اور دین پر چلنا, اور جو ایمان قبول کیا ہے اس کی بدعتوں سے اور نفاق سے اور شرک سے حفاظت کرنا اسی وقت ممکن ہوگا جب تک کہ تمہارے پاس علم ہوگا. اس لیے پہلے ایمان سے علم کی ترغیب دی کہ علم کی طرف متوجہ ہو جاؤ, تب جا کر کے آگے والی میری ساری باتوں پر عمل کرنا ممکن ہوگا. مشائخ بھی اپنی خانقاہوں میں اپنے اپنے متوسلین کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو, معتبر علماء کرام کی کتابیں پڑھو, علماء کے حلقوں میں بیٹھو, علماء کے دروس میں بیٹھو, علماء سے اپنا تعلق پیدا کرو تاکہ زندگیوں میں علم آئے. دعوت و تبلیغ میں نمبر ہی ہے کہ علم و ذکر, علم علم و ذکر, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. تعلیم کے حلقوں میں فضائل کا علم ملتا ہے اور مسائل کا علم علماء سے ملتا ہے. یہاں میں تھوڑی وضاحت کر دوں, فضائل کا علم تعلیم کے حلقوں میں ملتا ہے, اسی لیے ترغیب دی جاتی ہے کہ بھئی مسجدوں کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے اس میں بیٹھو, اس لیے کہ اس سے فضائل کا علم ہوگا کہ یہ عمل کریں گے تو یہ ملے گا, یہ عمل کریں گے تو یہ ملے گا, یہ عمل کریں گے تو یہ ملے گا, یہ عمل کریں گے تو یہی ملے گا. فضائل کے علم سے جذبہ پیدا ہوتا ہے عمل کا, شوق پیدا ہوتا ہے, پھر شوق بڑھتا ہے. لیکن اب عمل کرنے کے لیے مسائل کی ضرورت ہے, طریقہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس عمل کو کیا جائے. مسواک کی فضیلت سنی تو جذبہ تو پیدا ہوا, لیکن اب آگے لمبی چوڑی تفصیلات ہے کہ مسواک جو سنت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کب کب کیا ہے, مسواک سنت کب ہے, کن اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا ہے, اور پھر مسواک کے لیے کس درخت کی لکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہے, اور وہ مسواک کی لکڑی لمبی کتنی تھی, وہ مسواک کی لکڑی موٹی کتنی تھی, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرتے ہوئے اس مسواک کی لکڑی کو پکڑا کیسے تھا, اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک شروع کرتے تھے آپ تو اوپر سے شروع کرتے تھے, نیچے سے شروع کرتے تھے, باہر سے شروع کرتے تھے, اندر سے شروع کرتے تھے, دائیں کی طرف سے شروع کرتے تھے, بائیں طرف سے شروع کرتے تھے, بیچ سے شروع کرتے تھے. یہ آپ کو فضائل کے حلقوں میں باتیں نہیں ملے گی, یہ مسائل کے حلقوں میں ملے گی. یہ ہمارے دعوت و تبلیغ میں مذاکروں میں کہا جاتا ہے, اور 6 نمبر جب بیان ہوتے اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ فضائل کا علم تعلیم کے حلقوں سے ملے گا اور مسائل کا علم علماء سے ملے گا. اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فضائل کا علم حاصل کرنے کے لیے اہتمام سے فضائل کی تعلیم میں بیٹھنا چاہیے, لیکن علماء کے پاس اس وقت جا کر مسائل کا علم حاصل کرنا چاہیے جب کوئی سوال ذہن میں اٹھے. فضائل کے لیے یہ قید نہیں لگائی کہ فضائل میں اگر سوال اٹھے کہ مسواک کی فضیلت کیا ہے تب جا کر کے بیٹھوں, نا, وہ اہتمام سے بیٹھنا ہے, روزانہ بیٹھنا ہے. اور مسائل کے معاملے میں کہ جب سوال اٹھے گا تب جا کر کے کسی مفتی سے یا کسی عالم سے سوال کر کے علم حاصل کرنا ہے. تو ایک شخص کو زندگی بھر اگر کوئی سوال ہی نہ اٹھے تو وہ کیا کرے؟
ایک ناجائز کام کرتا رہے اور اس کے بارے میں سوال ہی نہ اٹھے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، یہ صحیح ہے یا غلط. اب وہ کسی کو پوچھنے کے لیے کیوں جائے گا؟ پوچھنے کے لیے تو تب جائے جب اسے شک ہو جاوے کہ پتا نہیں یہ صحیح ہے یا غلط، لیکن پتا ہی نہ چلے. تو فضائل کی تعلیم کے حلقوں میں اس لیے بیٹھنا ہے کہ ہمیں سوال اٹھے یا نہ اٹھے، سن کر کے ہمیں معلوم ہو کہ اچھا اس عمل کی بھی یہ فضیلت ہے، او ہو ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ عمل بھی سنت ہے، بہت اچھا ہوا کہ پتا چلا آج. اچھا اس عمل کی یہ فضیلت ہے، ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا، اچھا ہوا کہ ہم بیٹھ گئے. تو اسی طرح علماء کی صحبت میں روزانہ یا ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کے بیانوں کے ذریعے حلال حرام، جائز ناجائز کی وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آئیں جن کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، اور جن کے بارے میں کبھی مرتے دم تک ہم سوچنے والے بھی نہیں تھے، تاکہ ان کے مجلسوں میں بیٹھ کر پتا چلے کہ او ہو میں تو اس کو بہت لائٹ سمجھ رہا تھا، یہ تو بہت ہیوی ہے، بہت خطرناک چیز ہے یہ تو. اچھا اس کے بارے میں تو مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ فرض ہے، آج معلوم ہوا. او ہو علم و ذکر کا جو تیسرا نمبر ہے میرے بھائیو، اس کا مقصد یہ ہے کہ فضائل کا علم حاصل کرنے کے لیے جتنا اہتمام تعلیم کے حلقوں کا کرتے ہیں، اگر اس سے زیادہ نہیں تو اتنا ہی اہتمام مسائل کے علم کو حاصل کرنے کے لیے علماء کے حلقوں کا کرنا چاہیے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے پوری بصیرت کے ساتھ ملہم من اللہ ہو کر یہ چھ نمبر امت کو بتلائے. میں اگر قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا میرے بھائیو کہ اگر امت ان چھ نمبروں کو جس طرح حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے سمجھا تھا، اور جس طرح حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے سمجھا تھا، اور جس طرح حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے سمجھا تھا، اور جس وقت تبلیغ جماعت کے جو اکابر علماء ہیں انہوں نے سمجھا تھا اور آج بھی سمجھا ہے، اس کے مطابق کوئی مسلمان اگر ان چھ نمبروں کو اپنائے گا وہ ولایت کے مقام کو طے کر لے گا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے ہو. علم و ذکر کی ہم نے بات کر لی، مگر نہ زندگی میں علم نہ زندگی میں ذکر. خانقاہ والے کس بات پر بہت زور دیتے ہیں؟ ذکر پر. ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر کرو، دل کو ذاکر بناؤ. شیخ صاحب بھی بہت زور دیتے ہیں کہ ذکر کرو، اور مریدوں میں سے کسی کو کھڑا کیا گیا وہ بھی بہت زور دیتا ہے کہ ذکر کرو، مگر ذکر کرتے ہی نہیں تو زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی. زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی اس لیے تبدیلی نہیں آتی کہ تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے کرنے سے. علم سے کسی کا مرتبہ اونچا نہیں ہوتا، مرتبہ اونچا ہوتا ہے عمل سے. علم سے مرتبہ، عمل سے مرتبہ اونچا ہوتا ہے. میں نے ابھی دوستوں سے کہا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے پروردگار نے کچھ باتوں سے امتحان لیا، امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری باتوں کو پورا کر کے دکھایا، پاس ہو گئے. وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ ہے جنہوں نے پورا کر دکھایا. تو اللہ تعالی شانہ نے کیا اعزاز بخشا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جس خطے میں آپ تشریف لائے وہاں تین قومیں رہتی تھیں، یہود، نصارہ اور مشرکین، اور پھر چوتھی قوم پیدا ہوئی مسلمانوں کی. مسلمان بھی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، یہودی بھی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، نصارہ بھی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں. انی جاعلک للناس اماما, میرے اپنے بندوں کے لیے تو میں نے تجھے امام بنایا ہی ہے, لیکن جو میرے نہیں ہے وہ بھی تجھے امام سمجھیں گے, وہ بھی تجھے اپنا بڑا سمجھیں گے. امتحان لیا اللہ تعالی شانہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. عید الاضحیٰ کا میرا جو بیان ہے اس میں میں نے تفصیل سے یہ بات عرض کی ہے, امتحان لیا. امتحان کس چیز سے لیا؟ چند باتوں سے, بے کلماتن, چند باتوں سے. حضرات مفسرین نے تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے, بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ دس چیزیں فطرت سے تعلق رکھتی ہے, عشر من الفطرہ. دس چیزیں ایسی ہیں جو فطری ہیں. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کے جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان سب انبیاء نے ان دس باتوں پر عمل کیا تھا. ان دس چیزوں میں سے ایک چیز ہے مونچھوں کو تراشنا. مونچھوں کو تراشنا, اگر کوئی مونچھیں بڑھاتا ہے تو اجازت ہے, مگر شرط یہ ہے کہ مونچھ جو ہے, مونچھ کے بال وہ لب کے اوپر نہ جائیں. مونچھیں رکھ سکتا ہے, مونچھیں رکھنا جائز ہے. ہمارے یہاں انڈیا پاکستان کے نوجوانوں کی جو عادت ہے بڑی بڑی مونچھیں رکھنا, ایسی مونچھیں نہ ہو. مونچھیں ایسی ہوں گے لب نظر آئے, لپ نظر آئے اوپر کا. عربی زبان میں مونچھ کو شارب کہتے ہیں, اور شارب کا معنی ہے پینے والا. اس کو شارب اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بھی مونچھ رکھتا ہے وہ تھوڑا غافل ہو جاوے تو پھر جب وہ پانی پیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی مونچھیں بھی پانی پیتی ہے. عربی میں اس کا نام ہی پینے والا ہے شارب, اس لیے کہ ذرا بڑھ جاوے تو وہ دودھ بھی پیے گی, پانی بھی پیے گی, شربت بھی پیے گی. تو مونچھیں رکھنا جائز ہیں بشرطے کہ لب کے اوپر نہ جائیں, آدمی چیک کرتا رہے اسے. لیکن سنت ہے تراشنا, تراشنا ٹریم کرنا, اور تراشا جاتا ہے کینچی سے, سیزر سے, استورے سے نہیں, استورے سے منڈا جاتا ہے, شیو کیا جاتا ہے. مونچھوں کو شیو کرنا اور منڈوانا یا منڈانا سنت نہیں ہے, تراشنا سنت ہے, کینچی سے تراشنا. اور یہ جو ٹریمر آتے ہیں یہ بھی کینچیاں ہی ہیں, مگر یہ بیٹری سے چلنے والی کینچیاں ہیں, ذرا تیزی سے کام کرتی ہیں, تو یہ بھی سنت ہے اگر کوئی ٹریمر سے کرے تو. اور کتنا ٹریم کرنا ہے؟ اتنا ٹریم کرنا ہے, کینچی سے اس زمانے میں ٹریم کرتے تھے, اتنا ٹریم کرنا ہے کہ مونچھوں کے نیچے کا گوشت نظر آنے لگے, چمڑی نظر آنے لگے. مونچھوں کے نیچے جو چمڑی ہے وہ نظر آنے کے لیے بہت زیادہ ٹریم کرنا, اچھی طرح سے مبالغہ کرنا, یہ ہے سنت. تو مونچھوں کے بارے میں یہ ہے کہ ٹریم کرنے میں مبالغہ کرنا, یہ ہے سنت. اور داڑھی کے بارے میں یہ ہے کہ داڑھی کو بڑھانا, داڑھی رکھنا نہیں, داڑھی کو بڑھانا. اوفر اللحا, وفر اللحا, آف اللحا, جتنے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے اس سے پتا چلتا ہے کہ داڑھی کو لمبا کرنا, بہت بڑھانا, بڑھانا. خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گنی داڑھی سینے کو چھپا لیتی تھی, سینے کو چھپا لیتی تھی, سینے پہ آ جاتی تھی. اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے یا نہیں, کچھ پڑھتے تھے یا نہیں قیام میں؟ فجر میں تو پتا چل جاتا ہے, مغرب میں بھی پتا چل جاتا ہے, عشاء میں بھی پتا چل جاتا ہے. فجر, ظہر اور عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے یا نہیں قیام میں؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں تلاوت کرتے تھے. تو کہا تمہیں کیسے پتا؟ تو کہا کہ ایک مرتبہ میری نظر پڑ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, تو نماز میں جب آپ قیام میں تھے تو آپ کی داڑھی ہل رہی تھی، تو کھس کھسی داڑھی، چھوٹی داڑھی ہلتی نہیں ہے جب آدمی بولتا ہے، یہ لمبی داڑھی ہی ہلتی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بہت غصے ہو گئے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو اخذ براسہ ولحیتہ، قرآن کہتا ہے کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا سر پکڑ لیا اور داڑھی پکڑ لی. تو داڑھی تو ایک شخص تبھی پکڑ سکتا ہے جب ایسی لمبی ہو. معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی داڑھیاں لمبی ہوا کرتی تھی. اور میں میرے نوجوان ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، کسی کی بھی گفتگو، کسی کی بھی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ میں سے اکثروں نے نہیں دیکھا، لیکن جیسے ہی بیانوں میں ان کا تذکرہ آتا ہے تو ذہن میں ایک نقشہ آتا ہے، ایک دھندلا سا نقشہ. اگر میں کہوں کہ میں انڈونیشیا گیا تھا تو وہاں سمندر کے کنارے، تو سب کے ذہن میں سمندر کا کنارہ آئے گا. اور میں آگے بولوں کہ سمندر کے کنارے ایک بہت اونچا پہاڑ تھا، تو سب کے ذہن میں ایک پہاڑ آئے گا. اور اس پہاڑ کے اوپر ایک گھر تھا، تو سب کے ذہن میں ایک گھر آئے گا. اور میں کہوں کہ بہت اونچا اور بہت وسیع گھر تھا، تو سب کے ذہن میں اس کی اونچائی اور وسعت آئے گی. یہ فطری چیز ہے، جب کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں صحیح غلط نقشہ ضرور آتا ہے. تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی ہم انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا بحیثیت جماعت کے یا بحیثیت فرد واحد کے ذکر کرتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں نقشہ آتا ہے. ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے ذہنوں میں نقشہ آتا ہے. امام بخاری کا، امام مسلم کا، امام ترمذی کا، امام ابو حنیفہ کا، امام مالک کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے ذہنوں میں نقشہ آتا ہے. تو اس نقشے میں داڑھی لمبی آپ کو نظر آتی ہے یا چھوٹی؟ بتاؤ آپ. لمبی. یہ پچھلوں کی بات کر رہا ہوں، اور ہم ماڈرن زمانے میں رہتے ہیں، اور ماڈرن زمانے سے بھی آگے ایک دوسرا ماڈرن زمانہ آنے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، امام مہدی کا دور، وہ پرانے نہیں ہے، وہ آگے آنے والے ہیں ہم سے بعد میں. تو جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے اتریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا تصور آتا ہے تو لمبی داڑھی کے ساتھ آتا ہے یا چھوٹی داڑھی کے ساتھ؟ اور جب امام مہدی کا ذکر کرتے ہیں کہ امام مہدی ان کا استقبال کریں گے، تو لمبی داڑھی نظر آتی ہے یا چھوٹی؟ اور جب وہ پکچر پورا ذہن میں آتا ہے کہ جب امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر رہے ہوں گے، امام مہدی استقبال کریں گے، تو اس وقت کے جو مسلمان لشکر پورا موجود ہوگا وہ سارے وہاں جمع ہو جائیں گے، تو اس پورے مجمع کے کا جب آپ تصور کرتے ہیں تو داڑھیاں آپ کو لمبی نظر آتی ہے یا چھوٹی؟ ہر انسان کی، ہر مسلمان کی فطرت اندر سے پکار پکار کر اسے کہہ رہی ہے کہ جو بھی دیندار ہوگا اس کی داڑھی لمبی ہوگی. دلائل کو رکھ دیجئے ایک طرف، سارے دلائل ایک طرف رکھ دیجئے، فطرت ہر مسلمان کی کہتی ہے کہ جو بھی اللہ والا ہوگا اس کی داڑھی لمبی ہوگی. کسی اللہ والے کے بارے میں کسی داڑھی کاٹنے والے کو یا لمبی داڑھی کو خلاف سنت سمجھنے والے کو بھی یہ تصور آ ہی نہیں سکتا کہ اس کی داڑھی چھوٹی ہے. فطرت ایک مسلمان کی کہتی ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی داڑھی لمبی ہوتی ہے. فطرت، دس چیزیں فطرت میں سے ہے، مونچھوں کو تراشنا، داڑھی کو بڑھانا، اس طرح ناخون کو تراشنا. پھر اس کے مستقل احکام ہیں، مونچھوں کے احکام الگ، داڑھی کے احکام الگ، ناخونوں کے احکام الگ، بغل کے نیچے کے بالوں کے احکام الگ. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا تھا کہ ان دس چیزوں کا خیال رکھنا، ان دس چیزوں کا خیال رکھنا، دس چیزوں کا خیال رکھنا. کہا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس سلسلے میں کوتاہی نہیں کی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں تین جگہیں ایسی ہیں جہاں مختلف صفات بیان کی گئی ہیں. سورۃ توبہ میں ہے التائبون توبہ، العابدون عبادت، السائحون روزہ، الراکعون رکوع، الساجدون سجدہ، الآمرون بالمعروف امر بالمعروف، النہون عن المنکر نہی عن المنکر، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی احکام کی رعایت. سورہ مومنون میں ہے قد افلح المؤمنون، ایمان، الذین هم فی صلاتهم، نماز، خاشعون، خشوع، والذین هم عن اللغو معرضون، لایانی سے اعراض، فیوٹائل ایکٹیویٹیز سے دور رہنا، والذین هم للزکاة فاعلون، تزکیہ، والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، والذین هم لاماناتهم، امانت میں خیانت سے بچنا، وعہدہم راؤن، اور معاہدے اور اگریمنٹ کا پاس رکھنا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز، وہاں توبہ، وہاں عبادت، وہاں حمد، وہاں روزہ، یہاں یہ ساری چیزیں. اور سورہ احزاب میں ان المسلمین والمسلمات، اسلام، والمومنین والمومنات، ایمان، والقانتین والقانتات، اطاعت، فرما برداری، والصادقین والصادقات، سچائی، والخاشعین والخاشعات، خشوع، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ، خیرات، والحافظین فروجہم والحافظات، شرمگاہ کی حفاظت، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان ساری چیزوں کے بارے میں حکم کیا تھا کہ یہ جتنے اوصاف ہیں ان سارے اوصاف کو اپنی زندگی میں لاؤ اور ان کو باقی رکھ کر بتاؤ، یہ تمہارا امتحان ہے. کتنی ساری چیزیں ہیں کہ ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی کوتاہی نہیں ہوئی، یہ امتحان ہوا. اور تیسری جماعت مفسرین کی یہ کہتی ہے کہ زندگی میں ایسے ایسے صبر آزما احکام آئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فیملی ایک طرف، آپ دوسری طرف، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آزمایا کہ ابراہیم میری خاطر جمتا ہے یا نہیں، اور میری خاطر پورے خاندان کو چھوڑ سکتا ہے یا نہیں، کا جم گئی. پھر نمرود حکومت مقابلے میں آ گئی، جمتا ہے یا نہیں، جم گئے. پھر نمرود نے کہا کہ آگ جلاؤ اور ابراہیم کو پھینک دو، جمتا ہے یا نہیں، جم گئے. پھر اللہ تعالی شانہ نے حکم فرمایا کہ چھوڑو وطن، وطن چھوڑو، وطن چھوڑو، ہجرت کرو شام کی، شام چلے جاؤ. اس زمانے میں، اس زمانے میں شام چلے جاؤ اپنی بیوی سارا کو لے کر چلے گئے. ہاجرہ علیہ السلام والسلام راستے میں مل گئی، حضرت سارہ علیہ السلام والسلام کو تحفے میں ملی، تحفے میں ملی، اور یہ شہزادی تھی، باندی نہیں تھی، شہزادی. بادشاہ نے دے دی ان کی ایک کرامت کے نتیجے میں کہ تو تو بڑی اللہ والی معلوم ہوتی ہے، گستاخی ہو گئی، معاف کرنا، اور یہ میری بچی میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، تیرے ساتھ رہے گی، تیری خدمت کرے گی. حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ شادی کر لیجئے اس سے. حجرہ سے شادی ہو گئی. اب حکم آ رہا ہے کہ سارہ کو شام ہی میں چھوڑ دو اور تم اسماعیل اور حجرہ کو لے کر آگے جاؤ، ہمارا جبریل بتائے گا کہاں جانا ہے. یہ بھی نہیں کہ کہاں جانا ہے اور سارہ کو کتنی مدت تک یہاں چھوڑنا ہے، کچھ نہیں، آگے جاؤ، جبریل تمہیں لے جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی عمدہ اچھی زمین دیکھتے تھے پانی، کھیتی، پھل، پھول، تو سوچتے تھے کہ بچوں کے ساتھ یہی جگہ اچھی ہے، تو پوچھتے تھے کہ جبریل اللہ نے اس جگہ کے بارے میں فرمایا ہے، کہا کہ نہ، اور آگے، اور آگے. یہاں تک کہ پہنچے مکہ مکرمہ میں، اور مکہ مکرمہ اس وقت کیا تھا؟ صحرا، ڈیزرٹ تھا، ڈیزرٹ، ڈیزرٹ تھا، درخت، پانی کچھ نہیں، اور کوئی نہ انسان نہ جانور، کوئی چیز نہیں وہاں. حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں قیام کرنے کے لیے اللہ تعالی شانہ نے تمہیں حکم فرمایا. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اذ قال له ربه اسلم, اے ابراہیم فرما بردار ہو جا, میرا غلام ہو جا, میں جو کہوں وہ کر. تو کیا فرمایا, کیا عرض کیا؟ اسلمت لرب العالمین, آپ رب العالمین ہیں, آپ تمام جہانوں کے مربی, میرے بھی مربی, آپ کے سامنے گردن جھکا چکا ہوں. ایک غلام ایک جگہ سے بک کر دوسری جگہ آیا, آقا اچھا تھا, اس نے اس کی مرضی معلوم کرنا چاہی کہ بھئی تو کیا پہنتا ہے, تو کہ جو آقا پہناتا ہے. اچھا بہت اچھی بات ہے, کھاتا گیا ہے کہ جو آقا کھلاتا ہے, پیتا گیا ہے جو آقا پلاتا ہے, سوتا کیسے بستر پہ ہے جس بستر پہ آقا سلاتا ہے. ارے بھائی ہر جگہ پر جو آقا چاہے, جو آقا چاہے, جو آقا چاہے, تیری بھی تو کوئی مرضی ہوگی. تو کہنے لگا کہ میری اگر کوئی مرضی ہوتی تو میں غلام کیسے ہوتا. غلام تو اسی کو کہتے ہیں جس کی کوئی مرضی نہیں. ہم سب غلام میرے بھائیو, اور اللہ ہمارا آقا, وہ ہمارا خالق و مالک, اس کے مقابلے میں ہماری کوئی مرضی نہیں ہونی چاہیے. شام چھوڑو, سارا کو تنہا رہنے دو, یہاں تم چلے جاؤ. شام سارا کو اللہ کے حوالے کیا, حجرہ کو لے کر چلے گئے. بیابان, جنگل, صحرا, ڈیزرٹ, ایک انسان زندہ رہ سکے ایسا ایک بھی سبب وہاں موجود نہیں تھا. اور اچانک اٹھے اور اٹھ کر چلنے لگے. حجرہ تعجب میں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. جبریل نے آ کر کے کہا کہ یہاں تک آ تو گئے سارا کو چھوڑ کے, اب حجرہ کو چھوڑ کے سارا کے پاس چلے جاؤ. سارا کو تو ایک شہر میں چھوڑا تھا, آبادی میں چھوڑا تھا, ایک گھر میں چھوڑا تھا, کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ چھوڑا تھا. سارا کو چھوڑ کے حجرہ کو لے کر ایک نئی جگہ پہ چلے جاؤ. جب وہاں پہنچے جہاں کوئی انیس نہیں, مونس نہیں, انس پہنچانے والی کوئی چیز نہیں, زندہ رہنے کا ایک سبب نہیں, اچانک وحی لے کر حضرت جبریل آتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب حجرہ کو چھوڑ کے سارا کے پاس چلے جاؤ. خلیل اٹھتے ہیں, اپنی بیگم کو کچھ نہیں کہتے, آگے چلتے ہیں. حجرہ پیچھے پیچھے کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں. اچانک خاموش, سمجھ گئی کہ اوپر سے حکم آیا ہے. کہا اللہ نے حکم فرمایا ہے. کہا کہ ہاں, تو کہ پھر چلے جاؤ. اذن لا یضیعونا, جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہی ہماری حفاظت کرے گا. بھائی حضرت ابراہیم ہی کی تو بیوی تھی نا. سارا کے پاس, سارا سے حجرہ کے پاس, حجرہ سے سارا کے پاس, سارا سے حجرہ کے پاس کب آتے تھے؟ اپنی چاہت کے مطابق نا, اوپر والے کے چاہت کے مطابق. جاؤ حجرہ کو دکھاؤ, آ گئے یہاں, واپس سارا کے پاس چلے جاؤ. جاؤ حجرہ اور اسماعیل کو دیکھ لو, واپس چلے جاؤ. اور ایسا بھی ہوا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ حجرہ اور اسماعیل کو. آئے اسماعیل نہیں ملے. اتنا لمبا سفر کر کے آئے, شام سے, سیریا سے, مکہ مکرمہ تک, اسماعیل نہیں ملے. بیوی سے پوچھا کہ کہاں ہے اسماعیل. کہا وہ تو شکار کے لیے گئے ہیں. اچھا, تو کہا کہ جب وہ آئے تو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دینا. بھائی ٹھہریں گے کیوں نہیں, اسی لیے تو نہیں ٹھہریں گے کہ اوپر سے حکم آ گیا کہ واپس جاؤ. اسی لیے پیغام دے کر جا رہے ہیں کہ جب وہ آئے تو میرا پیغام دینا. حضرت اسماعیل آئے, پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کی روحانیت کا اثر فضا میں ان کو محسوس ہوا, اس لیے کہ وہ بھی تو نبوت کا تاج پہنے ہوئے تھے. کہا کہ کوئی آیا تھا یہاں؟ تو کہا کہ ہاں, ایک بزرگ آدمی آئے تھے. کیا ہوا؟ تو کہا کہ تمہارے لیے پیغام چھوڑ کے گئے ہیں. کہا وہ تو میرے باپ ابراہیم تھے. بہو کو بھی یہ معلوم نہیں کہ یہ ہمارے شوہر کے باپ ہیں. اللہ اکبر, اللہ ہمیں ایسی اطاعت عطا فرما دے. اطاعت کا یہ جذبہ, اسلام کا یہ جذبہ, استسلام کا یہ جذبہ, انقیاد کا یہ جذبہ, اطاعت کا یہ جذبہ, فرما برداری کا یہ جذبہ, تابے داری کا یہ جذبہ, اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے. اسی لیے وہ خلیل اللہ ہوئے. خلیل اللہ, اللہ کے خلیل, اللہ کے دوست. یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں. آئے ایک دن اسماعیل سے کہا کہ ادھر آؤ. پہاڑی پر سے دی آواز، اسماعیل ادھر آؤ، آئے اور ابھی پہاڑی پر چڑھ کر مکہ مکرمہ کی طرف، ایسے نیچے وادی میں ہے مکہ مکرمہ، اب تو وہ نظر نہیں آتا، تو وادی میں ہے تو ابھی جو یوں پہاڑی پہ چڑھے تو نظر آ گئے کہ اسماعیل تو سامنے ہی ہے، تو اتنی تاخیر بھی نہیں کی کہ میں اتروں اور اسماعیل کے پاس جاؤں، اور پہاڑی پر سے دی آواز، اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدا پاک کا ارشاد سن جاؤ. بیٹے پہنچے، دوڑے ہوئے، گلے لگے دونوں باپ بیٹے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. یہ میرے لختے جگر، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب اسماعیل اتنے بڑے تو ہو چکے تھے کہ سمجھ رہے تھے کہ میرے والد پیغمبر ہے اور پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے. فندر مادا ترا، تیری رائے کیا ہے یہ مجھے بتلا. فندر مادا ترا، یہ دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے کہ میری ساتھ موافقت کرتا ہے یا نہیں، اگر موافقت کرتا ہے تو کام کروں گا، ورنہ سوچوں گا، اللہ سے کہوں گا کہ یہ تو تیار نہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کی رگوں میں میرا خون کتنا دوڑ رہا ہے، یہ دیکھنا چاہتے تھے. فنزور مادا، تیری کیا رائی ہے، دیکھنا چاہتے تھے کہ بیٹے کے اندر کتنا جذبہ ہے. سمجھ رہے تھے کہ جب میں خواب بیان کروں گا تو میرا بیٹا سمجھ جائے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روی الانبیاء وحی، انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے. تو خلیل کے بیٹے اسماعیل نے کیا کہا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، افعل ما تو عمر، آپ کر گزریے اس چیز کو جس کا آپ کو حکم کیا گیا ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے، ستجدنی انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے. جذبہ تھا اندر سے، جذبہ، اس لیے کہ پیغمبر تو بچپن ہی سے معصوم ہوتا ہے، تو باطن تو بہت پاکیزہ تھا، اور جب باطن پاکیزہ ہوتا ہے تو باطن کے جو اخلاق ہوتے ہیں وہ بہت اونچے ہوتے ہیں، توکل، تفویض، رضا و تسلیم، یقین، بہت اعلیٰ درجے کا. لیکن پھر بھی اکڑ کے ساتھ نہیں کرے گا کہ ارے کر لیجئے ابا جی، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، نا، جس بات کا آپ کو حکم کیا ہے آپ کر لیجئے، جہاں تک میرا تعلق ہے، اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، نا، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں صبر کر گیا تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں، میں اکیلا نہیں، ایسے بہت لوگ اور بھی ہیں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ایسے لوگ دنیا میں بہت ہیں. فلما اسلم وتله للجبین، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب دونوں مسلم ہو گئے، فلما اسلم، جب دونوں مسلم ہو گئے، جب دونوں مسلم ہو گئے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اس لیے پٹ رہے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہم اس لیے پٹ رہے ہیں کہ ہم مسلم نہیں ہیں، اگر مسلم ہوتے تو پٹتے ہی نہیں، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. لوگ مسلمان، مسلم، اسلم یسلم، اسلام کا معنی سبمیشن، مسلم وہ ہے جو سبمٹ کر چکا ہے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے، سبمٹ، بس تو جو کہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے پٹ رہے ہیں، میں کہتا ہوں ہم مسلمان نہیں ہیں اس لیے پٹ رہے ہیں، مسلمان بن کر دیکھو، بن کر دیکھو کہ دنیا کیسے تمہارے سامنے جھک جاتی ہے. فلما اسلما، جب وہ دونوں مسلم ہو گئے، سبمٹ کر لیا، ادھر ابراہیم نے بھی اور اسماعیل نے بھی، اور سبمیشن کے بعد جو کچھ آزمائشیں آئی شیطان کی طرف سے، وہ طرح طرح کے پینترے کرنے لگا، خیر خواہ بن کر ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے لگا کہ بڑھاپے کا سہارا، ایک خواب کی بنیاد پہ. اور بڑے میاں تو زندگی کے سارے مزے اڑا چکے ہیں، تم تو سوچو اپنے بارے میں، یہ بہک گیا ہے، سٹھیا گیا ہے، تم تو سوچو تمہاری زندگی ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے، لیکن نہیں، دونوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور سات مرتبہ اس کے اوپر پتھر پھینکے. اللہ تعالی شان ہو کو ان کے سبمیشن اور ان کے مسلم ہونے کی یادہ اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والی مسلمانوں کے لیے حج کا جز بنا دیا کہ کنکر مارو اور میرے ابراہیم کو یاد کرو، میرے اسماعیل کو یاد کرو کہ کیسے انہوں نے سبمٹ کیا تھا. حضرت حاجرہ کے پاس گیا شیطان، کہہ رہے تو نہیں سوچتی، یہ تو مرد ہے کسی طرح زندگی گزار لیں گے، تیرا کیا ہوگا، تیرا کیا بنے گا، ان کی تو دوسری بیوی ہے، تو اکیلی ماں ہے، تیرا یہ ایک بیٹا، یہ اگر مر گیا تو. انہوں نے بھی کہا کہ نکل یہاں سے، نکل لاہور. تو تین جگہوں کے اوپر رمی کروائی جاتی ہے تاکہ رمی کرتے ہوئے ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ جیسے ابراہیم نے، جیسے جوان اسماعیل نے، اور جیسے ایک عورت حاجرہ نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کی خاطر قربان کر کے شیطان پر لعنت بھیجی تھی، میں بھی زندگی کو بدلنے کے لیے یہاں سے شیطان پر لعنت بھیج کر جا رہا ہوں. فلما اسلم، گردن جھکا دی دونوں، وطن لہو للجبین، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے نہیں لٹایا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، پیشانی کے بل لٹا دیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ بالآخر باپ تھے، خیال یہ آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گلے پر چھری چلاتے ہوئے میرے جوان بیٹے اسماعیل کی شکل کو دیکھ کر چھری چلانے میں لغزش آ جائے. ونا دینا ہو ایا ابراہیم، چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری بھی تو اللہ کے قبضے میں ہے، کاٹ نہیں رہی ہے، کاٹتی نہیں. ونا دینا ہو ایا ابراہیم، ہم نے ندا دیا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، ہم ہمارے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تو صرف آزمانے کے لیے ڈالتے ہیں، اس آزمائش سے گزارتے کبھی نہیں. ایسا نظر آتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو یوں ہو جائے گا، وہ ہوگا کبھی نہیں. یہ سبق پلے باندھو میرے سب بھائیوں، آزمائش میں اللہ کبھی نہیں ڈالتا، آزمائش سے گزارتا ہے. آزمائش کے نقشے نظر آتے ہیں کہ ایسا کرے گا تو یوں ہو جائے گا، ایسا کرے گا تو یوں ہو جائے گا، اللہ وہ ہونے نہیں دیتے. آپ قدم بڑھاؤ آگے اور اللہ ہونے نہیں دیں گے. اگر میں یوں ہی چلتا رہا تو کھڈے میں گروں گا، آپ قدم اٹھاؤ اللہ گرنے نہیں دیں گے. چھری اگر میرے بیٹے کے گلے پہ چلائی تو جوان بیٹے سے محروم ہو جاؤں گا، نہیں، چھری چلا دی اور اللہ نے بیٹے سے محروم نہیں کیا، اللہ دیکھنا چاہتے. صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. وفدیناہ بذبح عظیم، اور جنت سے اللہ نے ایک مینڈا بھیجا اور کہا کہ اسماعیل کی جگہ پر اس کو ذبح کرو، اور خواب بھی سچا ہو گیا، اس لیے کہ خواب یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں نے تجھے ذبح کر لیا ہے، کر دیا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو خواب پورا ہو گیا، ذبح کر رہے تھے. تو اللہ تعالی شانہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت کی 10 چیزوں سے آزمائش کی، زندگی میں کبھی کوتاہی نہیں ہوئی. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ، سورہ احزاب، سورہ مؤمنون میں مختلف جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان ساری صفات کا حکم کیا کہ ابراہیم ان صفات کے ساتھ زندگی گزار، کبھی بھی زندگی میں کوتاہی نہیں ہوئی. اور پھر یہ ساری آزمائشیں، یہ بڑی بڑی آزمائشیں، دل دہلا دینے والی، کبھی کوتاہی نہیں ہوئی. تو میں نے دوستوں سے کہا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے عالم تھے، اس لیے کہ دنیا میں جب بھی کسی پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے، بلکہ سب سے بڑا عالم. اللہ تعالی شانہ نے ان کا امتحان علم کا نہیں لیا، عمل کا لیا، اس لیے کہ تمغہ، عہدہ، منصب، رفعت، بزرگی، یہ سب ملتی ہے علم کی بنیاد پر، نہیں علم کے ساتھ عمل کی بنیاد پر. اصل تو عمل ہے میرے بھائیو، عمل ہے. تو بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین میں کامیابی ہے، دین میں کامیابی ہے تو دین پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دین کیا ہے تو عمل کیسے کریں گے آپ. اس لیے دین کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اور دین سیکھ سکیں گے کیسے؟ علم والوں کے پاس بیٹھنے سے، جن کے پاس علم دین ہے ان کے پاس بیٹھنے سے. اور میں نے بخاری شریف کا ذکر کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کیا کیا، کتاب الایمان کے بعد اب نماز کا ذکر آنا چاہیے تھا، اور نماز چونکہ وضو کے بغیر جائز نہیں تو پہلے وضو اور غسل وغیرہ کے مسائل آتے، کپڑوں کی طہارت کے مسائل آتے، جگہوں کی طہارت کے مسائل آتے، اور اس کے بعد نماز کے اوقات کا ذکر اور پھر نماز. اسی طرح ہے بخاری شریف میں. لیکن ایمان اور عمل اس کے درمیان امام بخاری کتاب العلم لائے، یہ بتلانے کے لیے کہ آپ کوئی بھی عمل کرنا چاہیں وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ اس عمل کا آپ کے پاس علم نہ ہو. اور اس کا سب سے پہلا جو باب لائے، باب فضل العلم، بس یہ نقطہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں. باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان. اور علم کی فضیلت میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے قرآن کی آیات کا ذکر فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے بڑے بڑے درجے ہیں، جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے بہت اونچے درجے ہیں، بڑے بڑے درجے ہیں. وقر رب زدنی علما، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھا. تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جنہیں اولین اور آخرین کا علم دیا گیا تھا، جب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنے علم کے بعد بھی تو مجھ سے یہ دعا کر کے اللہ اور علم بڑھا میرا، تو ہم لوگوں کو کتنا علم کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا باب شروع کر دیا، اور حدیث ایک بھی ذکر نہیں کی، فضیلت علم کی ایک بھی حدیث ذکر نہیں کی. بہت غور سے سنیے، فضیلت علم کی ایک بھی حدیث ذکر نہیں کی، حالانکہ کتاب کی ٹاپک حدیث ہے، اور ہر باب کے نیچے حدیث، ہر باب کے نیچے حدیث، ہر باب کے نیچے حدیث. اور فضیلت علم پر ایسا نہیں تھا کہ امام بخاری کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی، دوسری جگہوں پر خود امام بخاری نے بخاری شریف میں بہت ساری حدیثیں نقل کی ہیں، مگر اس چیپٹر کے نیچے ایک بھی فضیلت علم کی حدیث بیان نہیں کی. اب اکیڈمک لوگ جب کتابوں کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ بال کی کھال نکالتے ہیں. تو یہاں سوال کھڑا ہو گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی چیپٹر لاتے ہیں تو اس کے نیچے اس چیپٹر کے مطابق کوئی حدیث لاتے ہیں، یہاں کیوں آپ نے قرآن کی دو آیتیں ذکر کر دی اور حدیث نہیں لائے؟ اور اس کے پھر مختلف جوابات کے اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے. اس میں جو بہترین جواب ہے وہ یہ ہے کہ علم کی فضیلت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اتنے ہیں، اتنے ہیں، اتنے ہیں، اتنے ہیں کہ کتنی حدیثوں کو ذکر کرتے، کتنی حدیثوں کو ذکر کرتے، وہ مستقل ایک ولیوم ہو جاتی وہ کتاب. علم کی فضیلت پر اتنی حدیثیں ہیں کہ ان سب کو اگر ذکر کرتے تو ایک مستقل دوسری کتاب ہو جاتی. تو پھر سوال یہ ہے کہ نمونے کے طور پر ایک یا دو حدیثیں ذکر کر دیتے، تو شارحین فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے نہیں کیا کہ طالب علم جو ابھی پڑھ رہے ہیں ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، تو وہ اگر علم کی فضیلت اور اس کے نیچے دو حدیثیں تین حدیثیں پڑھ لیتے تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ علم کی فضیلتیں یہ تین ہی ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل بلانک رکھا، خالی رکھا، تاکہ طالب علم ایسا سوچے کہ بھئی کوئی نہ کوئی حدیث تو ضرور ہوگی، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کیوں ذکر نہیں کی، چلو کوئی بات نہیں ہم ہی تلاش کر لیتے ہیں. اور جب وہ حدیث کے ذخیرے میں تلاش کرنے لگے گا تو ساری درجنوں علم کی فضیلتیں اس کے سامنے آئیں گی، اور جب وہ ان ساری فضیلتوں کو دیکھے گا تو آگے اس کتاب کو جس انداز سے پڑھنا ہے اس انداز سے وہ پڑھے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فضیلت کے دائرے کو تنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، یعنی اتنی ساری حدیثیں ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم کا ہم پر کرم ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا کہ یہ فضیلت بھی بیان کر، یہ فضیلت بھی بیان کر، یہ فضیلت بھی بیان کر. کیوں؟ اس لیے کہ علم کی فضیلت جب سنیں گے ان کو لالچ ہوگی علم حاصل کرنے کی، اور علم حاصل کریں گے تو ان کو دین سمجھ میں آئے گا، دین سمجھ میں آئے گا تو دین پر عمل کریں گے، اور جب پورے دین پر عمل کریں گے تو دنیاوی اخروی کامیابیاں ان کو حاصل ہوں گی. اور اگر علم کی فضیلت ان کو معلوم نہیں ہوں گی تو علم کا شوق نہیں ہوگا، علم کا شوق نہیں، علم پڑھیں گے نہیں، علم پڑھیں گے نہیں تو کمی رہ جائے گی. تو عرض کرنے کا منشا میرے بھائیو یہ ہے کہ ہمیں دین جو ہے، دین کیا ہے وہ سیکھنا ہے، دین کیا ہے وہ سمجھنا ہے، تب دین پر عمل کر سکیں گے، تب دین پر عمل کر سکیں گے. ایسے بہت اچھے اچھے نیک لوگ، نیک لوگ، اگر ان کی نماز کو دیکھا جائے تو کئی سالوں سے ان کی تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی ہے، لیکن جو کہ علم نہیں ہے تو ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے کبائر ہیں، اور جب ان کو ان کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو علم کی کمی کی وجہ سے وہ ایسے ایسے الفاظ زبان سے بول دیتے ہیں کہ کفر کا خطرہ ہو جاتا ہے، کفر کا خطرہ. بھائی ایک شخص بریانی کی حقیقت سے واقف نہیں، اس لیے وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا، تو جو بریانی کی حقیقت سے واقف ہے ان کو تعجب ہوگا کہ بھائی عجیب ہے، اور وہ بار بار کہیں گے کہ یار ایک چمچ تو کھاؤ، ذرا چکھ کر تو دیکھو، بہت لذیذ چیز ہے، بہت بڑھیا چیز ہے. جیسے ہمارے یہاں جب کوئی طالب علم مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو مدرسے کی فضا کی وجہ سے اس کو طلب علم کا ایک چسکا ہو جاتا ہے، طلب علم کا ایک شوق، تو جب دیکھو وہ کتاب میں لگا رہتا ہے، جب دیکھو اسے. تو جو طالب علم نہیں ہوتا، جس کو پتا نہیں کہ طلب علم کیا چیز ہے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہر وقت کتاب کے ساتھ، تو ان کو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ بس میں جا رہا ہے تو بھی کتاب کو دیکھ رہا ہے، اور یہ کار میں بیٹھا ہے تو بھی، یہ گھر میں ماں باپ کے ساتھ بیٹھا ہے تو بھی یوں کر کے کتاب پکڑ لیتا ہے، کھانے کے وقت میں بھی دیکھو تو کتاب پکڑ لیتا ہے. تو بعض ماں باپ ہم سے بھی آ کر شکایت کرتے ہیں، ہم سے بھی شکایت کرتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں یہ شکایت کرنے کی چیز نہیں، یہ دو رکعت پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کی چیز ہے کہ اس گئے گزرے دور میں اللہ نے آپ کو ایسا بیٹا عطا کیا جس کو کتاب کے ساتھ اتنا شغف ہے. ہمارے بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں طالب صاحبزادے، اور صاحبزادے یوں کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور مطالعہ کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے پانی پلاؤ، ایسے کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، پانی چاہیے. تو باپ کی چیخ نکل گئی، باپ کی چیخ نکل گئی، جیسے کسی کا انتقال ہو گیا ہو، چیخ نکل گئی، بہت بڑے باپ، چیخ نکل گئی. تو بیگم نے کہا کہ خیریت تو ہے؟ تو کہا کہ میرے گھر سے علم رخصت ہو گیا، یہ غم ہوا مجھے، میرے علم سے، میرے گھر سے علم رخصت ہو گیا. بھائی کیسے؟ تو کہا کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے پانی یاد آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم سے لگاؤ نہیں. تو بیگم نے کہا کہ آپ فکر نہ فرمائیں، آپ فکر نہ فرمائیں. اور بیگم نے پانی کی جگہ پر گلاس بھر کر تیل دے دیا صاحبزادے کو، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ کتاب سے ذہول ہوا ہوگا تو ان کو اپنی پیاس یاد آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ پانی لاؤ، اور پانی لاؤ کہہ کر کے پھر کتاب میں مشغول ہو گئے. اب وہ آیا گلاس پانی کا نہیں تیل کا، اور وہ کتاب دیکھتے دیکھتے پورا گلاس پی گئے تیل کا، اور انہیں پتا نہیں چلا کہ میں تیل پی رہا ہوں یا پانی. اس وقت والد نے کہا کہ الحمدللہ میرے گھر میں اب بھی علم موجود ہے. جو جانتے ہیں، جانتے ہیں جو لوگ کہ علم کیا چیز ہے وہ خوش ہوتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ یہ کھانے کی کیا چیز ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور جو جانتے نہیں وہ کیا کہیں گے کہ ارے بھائی کیا آپ ٹھیک ہے، کیا آپ ٹھیک ہے. ہر وقت ذکر میں، ہر وقت تلاوت میں، ہر وقت اس میں، ہر وقت اس میں،
یہ تو خوشی کی بات ہے. ہم تو طلبہ کو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بار بار نصیحت کرنی پڑتی ہے کہ جتنا بھی تمہارا فارغ وقت ہے بچوں کتابوں کے ساتھ, بچوں کتابوں کے ساتھ. یہ پڑھنے کا زمانہ دوبارہ نہیں آئے گا. ابھی جتنا آپ لے سکتے ہیں لے لو, ابھی جتنا اندر اتار سکتے ہیں اتار لو. بعد میں بیوی ہوگی, بچے ہوں گے, کھانا پینا کمانا سب بہت سارے جھمیلے, ابھی کر لو ابھی کر لو. ترغیب دینی پڑتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے زمانے کے طلبا بھی علم کی اتنی حقیقت کو نہیں جانتے جتنی پرانے زمانے کے طلبا جانتے تھے. تو اسی طرح دعوت و تبلیغ کی برکت سے یا گھر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا, اچانک کسی کا موت اور دین کی فکر پیدا ہو گئی, اس کی برکت سے, کسی کے درس قرآن کی برکت سے, کسی کی مجلس کی برکت سے, کوئی کتاب پڑھ کر اچانک ایک دم دینداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس جذبے کی وجہ سے آ جاتے ہیں. لیکن چونکہ پورے دین کی حقیقت سے واقف نہیں, تو جو پکڑ لیا وہ پکڑ لیا اور جو چھوڑا وہ چھوڑا. اور ان کو اگر کہا جاتا ہے کہ ماشاء اللہ آپ تو بڑے دیندار ہیں, آپ کے لیے تو بہت آسان ہے یہ سمجھنا, یہ جو آپ کی زندگی میں یہ گناہ کبیرہ ہے, تو ایسا تبصرہ کر جاتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. قریب بکفر تبصرہ, قریب بکفر تبصرہ. بہت سے لوگ پردوں کے بارے میں ایسا تبصرہ کر جاتے ہیں, ایسا تبصرہ کر جاتے ہیں پردوں کے بارے میں. پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے والے, تلاوت کرنے والے. تو ایک خاص بات میرے بھائیو ذہن میں رکھ لو, ایک ہے اللہ کے کسی حکم پر عمل نہ کرنا, اور دوسرا ہے اس حکم کی مذاق اڑانا. جو اللہ کے کسی حکم پہ عمل نہیں کرتا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, اور جو اللہ کے کسی حکم کی مذاق اڑاتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر بن جاتا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو چند چیزیں ایسی ہیں میرے بھائیو جو اللہ تعالیٰ شانہ کی توفیق سے, اسی کی رہنمائی سے, اسی کے فضل سے میں بار بار اپنے ذات کو, اپنے دوستوں کو متوجہ کرتا رہتا ہوں. جیسے گناہوں سے بچو, گناہوں سے بچو, گناہوں سے بچو, اگر ہو جائے تو توبہ کرو, اگر ہو جائے تو توبہ کرو. دوسری چیز لایانی سے بچو, لایانی سے بچو. اسمارٹ فون کی ضرورت نہ ہو تو اسمارٹ فون مت رکھو, انٹرنیٹ کی ضرورت نہ ہو تو مت جاؤ انٹرنیٹ کے اوپر, دوستوں کی گپ شپ کی مجلس بچو, بچو لایانی سے بچو. تو اسی طرح ایک بات جس کی میں بہت تاکید کرتا رہتا ہوں کہ علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. علماء کے ساتھ بیٹھو, علماء کی سرپرستی میں اچھی اچھی کتابیں پڑھو. علم بڑھے گا تو دین کی سمجھ بڑھے گی, دین کی سمجھ بڑھے گی تو دین میں غلطی کرنے سے آپ بچیں گے. غلطی ہوگی تو فوراً آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اسی طرح تزکیہ کے بارے میں بہت کہتا ہوں کہ بھائی اپنا تزکیہ کراؤ, اپنے تزکیہ کراؤ, اپنا تزکیہ کراؤ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ فرما دے قد افلح من زکاہا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اور کتنی قسمیں کھا کر, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها, کتنی قسمیں کھائی. اور اس کے بعد قد افلح من زکاہا, اس بات پر اللہ نے جتنی قسمیں کھائی ہے اتنی کسی اور بات پر قسمیں نہیں کھائی ہے. تو یہ تزکیہ, تزکیہ کی بھی فکر کرو. اللہ تعالیٰ شانہ ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. جو آیت تلاوت کی گئی خطبے میں اور جس پر کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں گزشتہ دو تین مہینوں سے, یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ادخلوا فی السلم کاف, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ تھوڑا کیا تھوڑا نہیں. ادخلوا فی السلم کاف ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نشانات قدم کی اتباع مت کرو. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. ہماری مغفرت فرما دے, گناہوں کو معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین, علم کا شوق نصیب فرما, علم میں ترقی نصیب فرما, دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا ارحم الراحمین, تیرے جتنے بندے جس جس لائن سے تیرے قرب کی کوششیں کر رہے ہیں الہ العالمین, وہ تجھے چاہنے والے ہیں. لیکن الہ العالمین, شیطان ہماری راہوں کو مارتا ہے, اور الہ العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ سے روکتا ہے الہ العالمین. تو ان سب بندوں کی میری بھی ہم سب کی الہ العالمین رہنمائی فرما, اور الہ العالمین تیرے قرب کو پانے کے لیے, تیری محبت کو پانے کے لیے, تیرے عشق کو پانے کے لیے, تیری رضا کو پانے کے لیے, تیری جنت کو حاصل کرنے کے لیے الہ العالمین جس سمت میں قدم اٹھانا ہے الہ العالمین اس کے رہنمائی فرما, ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما, ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما, ہمیں ہمارے قلوب کو ذاکر بنا, لایانی سے ہماری حفاظت فرما, معاصی اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین توبہ کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما, تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے محبت عطا فرما, اتباع کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین علم سے محبت عطا فرما, الہ العالمین علماء سے محبت عطا فرما, اے ارحم الراحمین عمل کی توفیق عطا فرما, عمل کی توفیق عطا فرما, عمل کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین دین کو دور دور تک پہنچانے والا بنا, دین کو دور دور تک پہنچانے والا بنا, پورے عالم میں دین کو عام کرنے والا بنا, اے ارحم الراحمین اپنے دین کی حفاظت فرما, الہ العالمین اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کی حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین سب کو ایک اور نیک بنا دے, سب کو شیر و شکر بنا دے, اے ارحم الراحمین سب کو دین کی فکریں عطا فرما, دین کو الہ العالمین ہر چیز پر مقدم رکھنے والا بنا دے, الہ العالمین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں اسلام والی نسبت عطا فرما, الہ العالمین ہمیں اسلام نصیب فرما, استسلام نصیب فرما, انقیاد نصیب فرما, اطاعت فرما, برداری تابیداری کا جذبہ نصیب فرما, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین تیری محبت عطا فرما, تیری محبت عطا فرما, تیری محبت عطا فرما, الہ العالمین تجھ سے اتنا لگاؤ نصیب فرما کہ ہماری زبانوں پر جب لفظ اللہ آئے, ہمارے کانوں میں جب اللہ لفظ اللہ پڑے, تو الہ العالمین ہمارا دل مسرت اور شادمانی اور خوشیوں سے لبریز ہو جائے, الہ العالمین عبادتوں کو بوجھ سمجھ کر اور سر سے ایک ذمہ داری اتارنے والا ہونے کے بجائے الہ العالمین شوق اور جذبے کے ساتھ کرنے والا بنا دے, اے ارحم الراحمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما, حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما, ولایت مقام صدیقیت سے سرفراز فرما, الہ العالمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما, الہ العالمین مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما, مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما, مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما, الہ العالمین الہ العالمین یورپ میں جو ریفیوجی آ کر کے الہ العالمین بسنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی مدد فرما, ان کی مدد فرما, پورے عالم میں جہاں کہیں ریفیوجی ہوں الہ العالمین مسلم ہو غیر مسلم ہو سب کی مدد فرما, الہ العالمین یورپ کے ریفیوجیوں کے لیے الہ العالمین ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہمیں شعور عطا فرما کر ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین الہ العالمین مسلمانوں کو اس کی دلچسپی عطا فرما, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین رحم کا کرم کا یسر و سہولت کا عفو عافیت کا فضل و عنایت کا معاملہ فرما, اے ارحم الراحمین ہم میں جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, جن کے آپریشن ہونے والے ہیں الہ العالمین کامیاب بنا دے, شفاء و صحت و عافیت کا ذریعہ بنا دے, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین جو موت کے قریب ہیں الہ العالمین انہیں اس نے خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, الہ العالمین جو مصیبت زدہ ہے پریشان حال ہے انہیں عافیت عطا فرما, الہ العالمین جو جس حاجت کو لے کر اس وقت تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے الہ العالمین چاہے وہ جائز دنیاوی حاجت ہو, چاہے وہ اخروی حاجت ہو, چاہے وہ مادی حاجت ہو, چاہے وہ روحانی حاجت ہو, چاہے وہ علمی حاجت ہو, چاہے وہ عملی حاجت ہو, الہ العالمین ہر حاجت کو پورا فرما, الہ العالمین تیرے بہت سے بندے تیری بہت سی بندیاں ایسے بھی ہوں گے جو ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے جن کا وہ کسی کے سامنے ذکر نہیں کر سکتے ہوں گے, الہ العالمین ان سب کی مدد فرما, الہ العالمین میرے ان سب آنے والے احباب کو بھی انتہا قبول فرما, الہ العالمین یہ جس گھر سے آتے ہیں تو ان سب کی نیتوں کو جانتا ہے, الہ العالمین الہ العالمین ان نیتوں میں اگر کوئی فساد بھی ہے تو الہ العالمین اس فساد اور بگاڑ کو الہ العالمین تو اصلاح کر کے درست فرما کر
ان سب دوستوں کو الہ العالمین ان کی غرضوں میں کامیاب بنا دے. الہ العالمین مجھے بھی ان کی برکت سے قبول فرما اور کامیاب بنا دے ہمارے اسلامک دعوی اکیڈمی کو اور اس کے سب کام کرنے والوں کو, سب اساتذہ کو, طلبا کو, سب محبین محسنین کو. الہ العالمین قبول فرما لے, پورے عالم کے مسلمانوں کو قبول فرما لے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنے چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما. جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائی مجلس, سبھی کے تمام جائز دین مقاصد کو پورا فرما. پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا.